الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ محرم محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور اس میں عاشورے کا دن مبارک دن ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے، اور بعض لوگوں نے اس مبارک مہینے میں طرح طرح کی بدعات اور ناجائز رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں اور برسوں سے ان پر عمل چلا رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج حیات المسلمین کے درس کی جگہ اس بارے میں کچھ باتیں بیان کر دی جائیں، تاکہ ہم اور آپ ان پر عمل کر سکیں. لہذا اس سلسلے میں تقریباً 4 باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی. ایک تو محرم کے مہینے کے محترم ہونا، اور بعض مسلمانوں کا معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھنا، جو سراسر غلط ہے. نمبر 2، اس مہینے سے مسلمانوں کا جو سن ہجری ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے ضمن میں سن عیسوی کی بھی مختصرا حقیقت بیان کر دی جائے گی ان شاء اللہ تعالی. نمبر 3، عاشورے کے کچھ فضائل، 10 محرم کے کچھ فضائل جو حدیث طیبہ سے ثابت ہیں. نمبر 4، وہ بدعات اور رسومات جو اس مہینے میں برس سے بعض مسلمانوں میں جاری اور ساری ہیں، ان سے بچنے کی طرف متوجہ کرنا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سال میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ایک سال میں 12 مہینے ہونا اس وقت سے ہے جب اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا. جب اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا اس وقت سے سال کے 12 مہینے ہیں جو لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں. یہ اس آیت کا مفہوم ہے تشریح کے ساتھ. تو جب اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی وقت سے سال میں 12 مہینے مقرر فرمائے تھے. پہلا مہینہ محرم، پھر دوسرا مہینہ صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جماد الاول، پھر جماد الثانی، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذی القعدہ، اور پھر ذوالحجہ. یہ 12 مہینے ہوں گے. تو ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 مہینے مقرر ہیں اور چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلے جائیں گے انشاءاللہ. پھر ان 12 مہینوں میں اللہ پاک نے 4 مہینے محترم بنائے ہیں. محترم کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قابل احترام ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں، اور ان کی زیادہ فضیلت ہے بنسبت اور مہینوں کے. اور وہ 4 مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار اور مسلسل ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے. 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں اور ایک مہینہ یعنی چوتھا مہینہ وہ الگ ہے. جو 3 مہینے لگاتار اور مسلسل ہیں ان میں پہلا ذوالقعدہ ہے جو شوال کے بعد آتا ہے، ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ جس کو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں جس میں حج بھی ہوتا ہے، اور تیسرے محرم الحرام، تیسرے ماہ محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور یہ محترم مہینے ہیں. اور چوتھا مہینہ جو ان سے الگ ہے وہ ہے رجب المرجب، ماہ رجب. یہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ محترم مہینے ہیں، اور اتنے محترم مہینے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر شریعتوں میں ان مہینوں میں جہاد کرنا بھی منع تھا، کافروں سے لڑنا بھی ممنوع تھا. حالانکہ کافروں سے لڑنا اور جہاد کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن پچھلی شریعتوں کے اندر ان 4 مہینوں میں کافروں سے لڑائی بھی ممنوع تھی. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان 4 مہینوں کا محترم ہونا تو باقی رہا اور اب بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، لیکن حضور کی شریعت میں جہاد کا حکم جو پچھلی شریعتوں میں ممنوع تھا وہ منسوخ ہو گیا. اب حضور کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا جائز ہے. پچھلی شریعتوں میں جہاد کرنا بھی منع تھا، آپ کی شریعت میں منع نہیں ہے. اگر جہاد کا موقع آ جائے تو ان 4 مہینوں میں بھی کافروں سے جہاد کرنا اور کافروں سے لڑنا جائز ہے. اور محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چار مہینوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی تابے داری کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، لیکن کوئی خاص عبادت کے لیے خاص طریقے سے مقرر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ عبادت کے مہینے ہیں، جیسے حضور کی شریعت میں رمضان شریف کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور اس میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور اسی میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ فرض ہیں، اور راتوں کی عبادت بھی بڑی اہم ہے. تو جیسے رمضان شریف کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور بڑا مبارک مہینہ ہے، اسی طرح یہ چار مہینے بھی عبادت کے مہینے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا رجوع ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ان چار مہینوں کے محترم ہونے میں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ان چار مہینوں میں یاد الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو آٹھ مہینے ہیں ان میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ نیک کاموں کے کرنے کی توفیق ملے گی. اور جس طرح یہ چار مہینے محترم ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، ورنہ گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. کیونکہ چاہے جگہ محترم ہو، چاہے وقت محترم ہو، چاہے مہینہ محترم ہو، جس طرح اس میں عبادت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اور عبادت کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اس جگہ میں یا اس مہینے میں یا اس دن میں اس وقت میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اس لیے بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو گیا محترم مہینہ. اس مہینے سے مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ میں جا کے ختم ہو جاتا ہے. اس کو سن ہجری کہتے ہیں، اور یہ قمری سال کہلاتا ہے، یعنی زمین کی چاند کے ارد گرد جو گردش ہے وہ گردش ایک سال میں پوری ہوتی ہے، جس کے 356 یا 353 دن بنتے ہیں. اس میں وہ ایک سال کی گردش مکمل کرتی ہے تو اس سے ایک سال پورا ہوتا ہے، جس میں یہ 12 مہینے ہوتے ہیں. کوئی سا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، کوئی سا مہینہ 29 کا ہوتا ہے. تو اس سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، سن ہجری اس سے شروع ہوتا ہے. اور سن ہجری اس سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ اس میں اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے فتوحات دنیا کے اکثر حصے پر ہو گئی اور اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سرکاری خطوط اور سرکاری فرامین اور سرکاری حکم نامے تحریری شکل میں مختلف حکومت کے مختلف علاقوں اور مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوتے تھے، تو بعض مرتبہ یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ خط پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. اور بعض مرتبہ ایک حکم پہلے دیا جاتا ہے، پھر مصلحت کی بنا پر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا جاتا ہے، تو بغیر تاریخ کے نہیں پتہ چل سکتا کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے. لہذا صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت مسلمانوں کو سن ہونا چاہیے تاکہ ان کے خطوط میں جو سرکاری ہو یا غیر سرکاری اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہو اور اس تاریخ سے یہ پتہ چلے کہ کون خط کس سن کا ہے اور کس مہینے کا ہے کس تاریخ کا ہے تاکہ جو حکم اور جس بات کی تاریخ کا ہے وہ ناسخ ہو اور جو پہلے اس بات کی تاریخ جو پہلے کی تاریخ کا وہ منسوخ. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا. مشورے کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشورہ کر کے ہر اہم کام میں مشورہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور حضرات خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. دیکھو یہ چونکہ اسلامی تاریخ کا تعین اور اسلامی سال کا آغاز اور اس کا اختتام یہ اہم مسئلہ تھا یہ. اس لیے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی اپنی اپنی رائے بتاؤ کہ کس تاریخ سے مسلمانوں کا سن شروع ہو اور ان کے لیے کون سی تاریخ سال کا آغاز ہو. تو کسی نے یہ رائے دی کہ حضرت ایسا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مسلمان اپنے سال کا آغاز کریں. تو دوسرے صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا وہ کہا کہ اس میں تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے کیونکہ عیسائی جیسے کہ مشہور ہے اگرچہ حقیقت نہیں ہے کہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے. تو دوسروں نے کہا کہ بھئی یہ تو عیسائیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے گی اور عیسائیوں کے ساتھ تو مشابہت پسندیدہ نہیں ہے لہذا حضور کی ولادت سے ہم مسلمانوں کا سال شروع نہیں ہونا چاہیے اور تاریخ اس کی بنیاد پر مقرر نہیں ہونی چاہیے. پھر بعد نے کہا کہ ایسا کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تاریخ کو اور جس سن میں انتقال ہوا تھا اس سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں اور اس سے مسلمانوں کے سال کا آغاز ہو. تو صحابہ کرام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول نہیں فرمایا. تو میں بھائی یہ بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے دین میں کسی کے غم کو جان بوجھ کر تازہ کرنا منع ہے. خود بخود کسی کا غم تازہ ہو جائے یاد آ جائے تو انا اللہ پڑھ لے تو اس کو انشاءاللہ ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا تازہ غم کے وقت صبر کرنے میں ملا تھا. لیکن جان بوجھ کر اپنے غم کو اور اپنے مرنے والوں کے انتقال کے واقع کو یاد کرنا اور اس کو تازہ کرنا یہ بھی منع ہے. لہذا حضور کی تاریخ وفات سے بھی مسلمانوں کے سال کا آغاز کرنا مناسب نہیں. پھر یہ ہوا کہ چلو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کا نقطہ عروج اسلام میں جب سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سر بلندی عطا فرمائی ہے اور مسلمانوں کو دنیا میں عروج حاصل ہوا ہے اور کافر پسپا ہو گئے مسلمان سربلند ہو گئے اور دنیا میں مسلمانوں کا سکہ بیٹھ گیا دور دور تک مسلمان ہی مسلمان ہو گئے تو وہ واقعہ ہجرت کا. جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو کافروں کے ظلم و ستم کا شکار تھے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی ایذائیں مسلمانوں کو دیتے تھے اور مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا مسلمانوں کو اس وقت لڑنے کا حکم نہیں تھا مقابلہ کرنے کا بھی حکم نہیں تھا بس یہ حکم تھا کہ ہاں اگر تم سے ان کا ظلم برداشت ہو سکے تو کر لو برداشت نہ ہو سکے تو ہجرت کر لو. تو ہجرت کا واقعہ ایسا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور وہاں سے مسلمانوں کو الحمدللہ دنیا میں غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا اور پھر ایک کے بعد دیگرے کافروں سے لڑائیاں ہوتی رہیں اور عام طور پر کافروں کو شکست ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں فتح مکہ کے موقع پر ہمیشہ کے لیے کافر ہوئے، کمر ٹوٹ گئی اور وہ مکہ مکرمہ جس کے کافروں نے حضور کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا وہ بھی اللہ پاک نے فتح فرمایا، اور فاتحانہ انداز میں انتہائی عاجزانہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر اور صفا مروہ پر کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ عاجزانہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وانزل وعدہ، اور اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، ونصر عبدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور تھنے تھنے اللہ پاک نے سارے کافروں کے لشکروں کو شکست دی اور مجھے اللہ پاک نے فتح عطا فرمایا، تو آپ نے اپنی طرف ایک چیز بھی منسوخ نہیں کی، یہ ہے آپ کی عاجزی، ان کے سارے خاصات جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ہم سے اچھا کام ہو تو یوں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کریں، یا اللہ یہ آپ نے اپنے فضل سے اس کام کی توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں۔ اس کے بعد تک الحمدللہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، تو یہ واقعہ ایسا تھا کہ جو انتہائی اہم اور ہمارے لیے سبق عام ہو کہ بھائی اللہ کے راستے میں پہلے صبر ہے، جو صبر کرتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سب کو یہ رائے پسند آئی، اس لیے مسلمانوں نے ہجرت کے سال سے اپنا سال شروع کیا، اس لیے یکم ہجری، پھر دو ہجری، پھر تین ہجری، یہاں تک کہ اب 1440واں سال شروع ہوئے، یہ محرم ہے، 1440واں سال، 40 سال پورے ہو گئے۔ یہ ہے بھائی پس منظر مسلمانوں کی سن ہجری کا، اور یہ جو سن عیسوی کہلاتا ہے جو آج کل 2018 ہے، عام طور پہ اس کو عیسوی کہتے ہیں، اور اردو بولنے والوں میں اسے عیسوی کہتے ہیں، اور عربی بولنے والوں میں عام طور پر اسے میلادی کہتے ہیں، اس لیے اردو والے اس کے آخر میں عین حمزہ بنا دیتے ہیں، عین بناتے ہیں عیسوی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور عرب علاقوں میں بعض لوگ وہاں میم بناتے ہیں میلادی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج سے 2018 سال پہلے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کی یوم پیدائش سے یہ سال شروع ہے، تو ان کو دنیا سے گئے ہوئے 2018 سال ہوئے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سن عیسوی، اسے کہتے ہیں سن میلادی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، مشہور تو حد سے زیادہ ہے، اور انگریزی سال بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور انگریزوں نے اس کو اپنا سال بنایا ہوا ہے، اور انہیں کا غالباً یہ تصور پھیلایا ہوا ہے کہ یہ حدیث علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں، یہ حدیث علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے شروع نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کو بھی حدیث علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں ہے، عیسائیوں کے محققین بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے حضرات بھی اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حدیث علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ صحیح کیا ہے، جب تاریخ پیدائش ہی معلوم نہیں تو پھر کیسے اس سے سن عیسوی کا آغاز ہو سکتا ہے؟ یہ عیسوی سال دراصل شمسی سال ہے، یہ شمسی سال کہتے ہیں، حقیقت اس کی یہ یعنی زمین سورج کے ارد گرد جو گردش کرتی ہے تو سال میں 164 دن کے اندر وہ اپنی اس گردش کو پورا کرتی ہے. 164 دن چونکہ مشہور ہے اس لیے میں نے آپ کو بتلا دیا، ورنہ کچھ آگے پیچھے بھی اس میں تاریخیں ہیں. اس سے یہ ایک سال بنتا ہے، تو یہ شمسی سال ہے اور مسلمانوں کا قمری سال ہے، اور قمری سال بہتر ہے اور افضل ہے شمسی سال سے، اس لیے کہ شمسی سال سے تو کیلنڈر بنتے ہیں جو حساب پر مبنی ہوتے ہیں، اور قمری سال مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں کہ ہر 29 تاریخ کو ہر جگہ مسلمان اب بآسانی چاند دیکھ سکتے ہیں، اور چاند دیکھ کر کے اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو دوسرے دن یہ کو آرام سے پورا مہینہ گزار سکتے ہیں. اسی طرح ہر 29 کو چاند دیکھ لیں، اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر لیں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ تم 29 کو چاند دیکھ لو، چاند دیکھ کر رمضان شروع کرو اور چاند دیکھ کر رمضان ختم کر دو. اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو رمضان پورا ہو گیا، دوسرے دن یکم یکم شوال، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر کے پھر یکم شوال. اس طرح سے یہ قمری ہے، اور سارے احکامات میں دین کے احکام میں چاند کا سن معتبر ہے، قمری حساب معتبر ہے، نماز میں بھی ہو چاند میں بھی، رمضان کے روزے رکھنے میں بھی، زکوٰۃ دینے میں بھی اور روزے رکھنے میں بھی اور حج کرنے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی. اس لیے افضل یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں بھی قمری حساب رکھیں، اور قمری حساب اپنے استعمال میں رکھنا، اس کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اسلامی تاریخ ہمارے معاملات میں، ہمارے خطوط میں، ہماری دستاویز میں، ہماری تحریروں میں اصل ہونا چاہیے، اور انگریزی تاریخ لکھنا چاہیں تو وہ منع نہیں ہے، وہ ضمناً لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اپنی عبادات کا، اپنے زکوٰۃ کا، اپنے حج وغیرہ کا حساب سب چاند کے حساب سے ہونا چاہیے. اب کافی عرصے سے یہ ہو گیا کہ مسلمان چاند کی تاریخ بول رہے ہیں، رات دن انگریزی حساب سے وہ سارے معاملات طے کرتے ہیں، خطوط میں بھی انگریزی تاریخ استعمال کرتے ہیں، دستاویزات میں بھی انگریزی تاریخ لکھی جاتی ہے، اس بنا پر وہ چاند کی تاریخ تقریباً ختم ہوئی. صرف الحمدللہ مدارس کی حد تک تو چاند کی تاریخ کا رواج ہے، تو یہاں کے عام طور پر اساتذہ طلبا سب چاند کے حساب سے ہی سارے معاملات کرتے ہیں، کوئی دشواری پیش نہیں ہے، کوئی دشواری پیش نہیں ہے. اور انگریزی اس کو کہہ سکتے ہیں چاند کی تاریخ مطابق یہ اس میں انگریزی تاریخ لکھ دیں، کوئی دشواری پیش نہیں آتی. اوپر چاند کی تاریخ لکھ دو، نیچے انگریزی تاریخ لکھ دو، کوئی دشواری پیش نہیں آتی. ایسے کرنا بھی چاہیے، ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. لیکن چاند کی تاریخ بالکل چھوڑ دیں اور صرف انگریزی تاریخ ہی سے سارے کام کریں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. وجہ یہ کہ یہ اسلامی تاریخ لکھنا، یاد رکھنا، عمل میں لانا، یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کی جو احکام ہیں شریعت کے وہ چار قسم کے ہیں، فرض عین جیسے نماز روزہ، فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ تاریخ اسلامی، واجب جیسے عید کی نماز، بقرعید کی نماز، صدقہ فطر، قربانی، وتر، وتر کی نماز، یہ واجب، سنت موقع جیسے روزانہ سنت موقع ہم فجر میں 2 رکعتیں، ظہر میں 4 رکعتیں، مغرب میں 2 رکعتیں، عشاء میں 2 رکعتیں، سنت غیر موقع وہ بھی روزانہ ہم پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں، پھر نفل. یہ سب احکام ہیں، تو فرض عین کے بعد فرض کفایہ کا درجہ، جیسے نماز جنازہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو فرض کفایہ ہے تو فرض کفایہ تو فرض کے درجے میں ہے نا، اگرچہ فرض عین سے ذرا نیچے. اتنی اہم ہے اسلامی تاریخ کہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں، تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو اوپر لانا چاہیے. اور نیچے اپنے معاملات کی درستی کے لیے اگر انگریزی تاریخ لکھیں تو گنجائش ہے، کوئی منع نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ جو مدارس سے باہر کے لوگ ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا غیر حکومت، سب کو اسلامی تاریخ بھی اختیار کرنی چاہیے. اب تیسری بات ہے عاشورے کے دن کی فضیلت. تو شروع میں مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شروع میں رمضان شریف کے روزے فرض نہیں تھے، شروع میں رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورے کے روزہ فرض تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی رکھواتے تھے، پھر بعد میں اس کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا. اور یہ منسوخ ہوا جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہو گیا تو عاشورے کے روزے کا فرض ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے، تاکید بھی فرماتے تھے اور اس کے رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر آپ حکم بھی نہیں دیتے تھے، تاکید بھی نہیں فرماتے تھے اور نہ منع فرماتے تھے. کوئی رکھنا چاہے رکھ لے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. مطلب یہ کہ فرض ہونا منسوخ ہو گیا، جائز ہونا باقی رہا. تو پھر یہ عاشورے کا روزہ پھر جائز ہو گیا کہ رکھنا جائز ہے، فرض و واجب نہیں ہے. اور اس کا بھی پس منظر ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی جو تھے وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے آج یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو عاشورے کے دن فرعون اور اس کی ظالم قوم سے نجات دی تھی، کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے دریائے نیل میں غرق ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہمیشہ کے لیے اس کو ظلم و ستم سے نجات پا گئے. تو یہ ایسا عظیم دن ہے، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا. جب انہوں نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں ان کی تابع داری میں، ان کی فرما برداری میں. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ ان کے قریب ہوں اور اس بات کا حقدار ہوں کہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں، اس لیے پھر آپ نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اسی طرح ایک حدیث میں یہ کہ جب صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ تو عاشورے کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں اور بہت ہی اہتمام سے اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کی یہ بات سن کر کے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں تنہا عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ میں 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا. اسی میں 2 دن کے روزہ رکھوں گا، ایک 9 محرم کا اور ایک 10 محرم کا، 2 روزے رکھوں گا. یہ ہوتے رکھتے ہیں 1 دن کا روزہ، میں رکھوں گا 2 روزے تاکہ میرا روزہ رکھنا ان کے روزہ رکھنے کے مشابہ نہ ہو. لگاؤ عبادت میں بھی حضور نے عیسائیوں کی یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو پھر گناہ کی باتوں میں ہم کیوں ان کو پسند کرتے ہیں؟ کتنی غلط بات. ہم انگریزی بولنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، انگریزی لباس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں. کتنے مسلمان یہودیوں اور انگریزوں کے نقالی میں داڑھی منڈواتے ہیں اور ان کی نقالی میں اپنے شلوار پتلون پینٹ تختنے سے نیچے رکھتے ہیں. تو یہ تو سب باتیں بری ہیں، تو یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، جن سے بچنا چاہیے. دیکھو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھنے میں بھی ان کی مشابہت پسند نہیں کر رہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عاشورے کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھے، یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے اور 10 تاریخ کا رکھ لے، یا 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے اور پھر 11 تاریخ کا بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ لے، اس طرح دو روزے رکھیں یہ بہتر ہے. اور اگر کوئی خالی عاشورے کا روزہ رکھیں تو اگرچہ وہ بھی جائز ہے لیکن مکرو تنظیحی اور خلاف اولا ہے. اور مکرو تنظیح خلاف اولا بچنے کے لیے ہوتا ہے بھائی, کرنے کے لیے نہیں ہوتا, لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک حدیث کی اور فضیلت, ایک حدیث میں عاشورہ کی اور فضیلت بھی آئی ہے. ایک ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے اور عام دنوں سے بہتر کھانا وغیرہ کھلائے تو سارے سال اس کے گھر میں اس کے روزے میں خیر و برکت ہوگی. اور جس محدث نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ واقعتا جو حدیث اس حدیث کے مطابق اپنے گھر میں عاشورے کے دن عام دنوں سے اچھا کھانا اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھلائے تو سارے سال برکت ہوتی ہے. پھر ان سے جس راوی نے حدیث سنی انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا اور اپنا مشاہدہ بدلایا, پھر ان سے جس راوی نے وہ حدیث سنی انہوں نے بھی اپنا اس پر عمل کیا اور اپنا مشاہدہ بتایا کہ سارے سال گھر میں برکت ہوتی ہے. اسی لیے مسلمانوں میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ عام طور پر عاشورے کے دن اپنے اپنے گھروں میں لوگ ذرا اچھا کھانا پکاتے ہیں تو بس اپنے گھر کی حد تک ہی ہے اچھا کھانا پکانا, اور اس میں کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے بلکہ جس کو جو پسند ہو بس وہی پکا لے اور اپنے گھر والوں کو عام دنوں سے اچھا کھانا جیسے عید کو پکایا جاتا ہے, بقرعید کو پکایا جاتا ہے کہ دعوت میں پکایا جاتا ہے, اس طرح کا کھانا اپنے گھر میں اس نیت سے پکایا کہ انشاءاللہ سارے سال خیر و برکت ہوں گی تو ٹھیک ہے. لیکن دیکھو یہاں پر چند باتیں جو ناجائز ہے ان کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. جیسے دس محرم کو حلیم کھچڑا پکانے کا عام رواج, جیسے رجب میں کونڈے, شبرات کا حلوہ, ربیع الاول کی بریانی, محرم کا کھچڑا, تو یہ اپنی طرف سے مخصوص کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے خاص کھانا پھر اس کے لیے بھی اجتماعی شکل پھر اس کے اندر بھی زبردستی کا چندہ, یہ سب باتیں مفاسد ہی مفاسد ہیں, خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. اس سے بجائے ثواب کے الٹا آدمیوں گناہ ہوتا ہے, اور بجائے خیر و برکت کے اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے. لہذا حلیم کھچڑی سے بچنا چاہیے. ایسے اس عاشورے کے دن بعض لوگ سبیلیں لگاتے شربت پلاتے ہیں تو بھائی یہ تو روافض کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو محرم کے دن جو روافض کرتے ہیں مجلس سے اذا ہوتی ہے اور ان کے یہاں کیا کہتے ہیں ماتم کیا جاتا ہے, دلدل نکالی جاتی ہے اور پھر وہ سبیلے لگاتے ہیں, تو بھائی یہ اہل سنت و جماعت کا کوئی کام نہیں, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ سب غیر ثابت کام ہیں. یہ ہیں وہ رسمیں اور بدعات جو مدتوں سے مسلمانوں میں چلی آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں یہ اہل سنت و جماعت میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پہ قائم رکھے اور اس مہینے کی قدر و قیمت پہچاننے اور عاشورے کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بیان کے بعد یہ رسالہ جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے وہ اور سنے ہجری کی حقیقت آپ کو دی جائے گی. میں یہ کتابیں دراصل بعض خاص خاص احباب اپنے پیسوں سے خرید کر کے تقسیم کرتے ہیں, تو ان کو قدردانی کے ساتھ لینا چاہیے اور یہ بالغان کو لینا چاہیے, ان کے ذریعے جب گھر میں جائیں گے تو بچے بھی آرام سے پڑھ لیں گے, اور اپنے گھر میں جا کر ان کو خود بھی پڑھنا چاہیے, گھر والوں کو جمع کر کے سنانا بھی چاہیے تاکہ وہ بھی احکام دین پر واقف ہو اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق کا عمل عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک ما اثنیت علی نفسی, اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. هم سب کی مغفرت فرما، هم سب کی بخشش فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، حضور کے نقش قدم پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، محرم کے مہینہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، عاشورے کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دن جو جو منکرات اور مفاسد اور بدعات اور رسومات رائج ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.